ورحمة نستغفر ولا تحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة النحل کا مطالعہ مکمل کیا تھا ہم نے. اللہ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حکیم کے 15th پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے. معراج کے واقعے کا زمینی حصہ ہے اس کو اسراء, اور جو آسمانی حصہ ہے سفر کا اس کو معراج کہا جاتا ہے. تو سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے. مکی سورت ہے, 12 رکوع 111 آیات اس میں ہیں. اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے چند باتیں. اس کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا. ہجرت کا ذکر بھی ہے. ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں یہود سے بھی سابقہ پیش آئے گا, وہ بنی اسرائیل کے تسلسل میں ہے. اس مناسبت سے سورت کے شروع اور آخر میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے. کفار کے لیے عبرت کا بیان ہے, اور کچھ تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے سامنے رکھے وہ بھی دہرائے گئے ہیں. عقائد ثلاثہ یعنی توحید, آخرت اور رسالت کا تذکرہ بھی ہے, اور بڑی اہم معاشرتی ہدایات عطا کی گئی ہیں 3rd and 4th رکوع میں. جب وہاں آئیں گے تو تفصیل ہمارے سامنے آئے گی. ایک معاشرہ قائم ہونا تھا مدینہ شریف پہنچ کر, تو معاشرے کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی گئیں. اسی میں تورات کے جو بڑے 10 احکامات ہیں, 10 کمانڈمنٹس اور تورا, ان کا یہ قرآنک ورژن بھی ہمارے سامنے آئے گا. ایک اہم بات ہے کہ قرآن حکیم میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا ہے, 60, اور 60 میں سے تقریباً 16 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل لفظ قرآن استعمال ہوئی. یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد سورہ کہف کا مطالعہ کریں گے, تو ان دونوں کے موضوعات میں بھی اور مضامین میں بھی بڑی یکسانیت ہے. جب سورہ کہف کا مطالعہ ہوگا تو تب آپ کے سامنے اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. یہ ہے معراج کے سفر کا زمینی حصہ, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, اور وہاں سے عروج آسمانوں کی طرف. تو مکمل واقعے میں عروج والا پہلو غالب ہے, تو پورے واقعے کو واقعے معراج کہتے ہیں, اور زمینی حصے کو اسراء کہتے ہیں. اسراء یہ ورب ہے, پاسٹ ٹینس ہے, اور اسراء یہ ناؤن ہے. بہرحال تو یہ زمین حصہ اس کا ذکر اس مقام پر. بندے سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ ہونا کوئی ہلکی بات نہیں. قرآن کریم میں نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا جہاں جہاں ذکر ہے, وہاں وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں لفظ عبد حضور کے لیے استعمال فرمایا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل نے بھی شروع میں, سورہ کہف کے شروع میں, سورہ فرقان کے شروع میں بھی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اگلی بات ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ اقصی کی اہمیت ہے. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی تھی. اللہ چاہتا تو براہ راست مسجد حرام سے لے جاتا, لیکن نہیں, آگے امت کی تبدیلی بھی ہونی ہے اور قبلے کی بھی تبدیلی ہونی ہے. اور اب یہ اقصی, یہ اس کی تولیت, یہ انتظام مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے, اور یہ تیسرا حرم ہے مسلمانوں کا, حرم مکی, حرم مدنی اور حرم اقصی. اس کی اہمیت کا اللہ نے اظہار فرمایا, اور تمام رسولوں کی آپ نے وہاں پر امامت فرمائی, جہاں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود, عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود. گویا اشارہ ہو گیا کہ اب تولیت یعنی انتظام مسجد اقصی کا اور بیت المقدس کا وہ مسلمانوں کے پاس رہے گا. یہ بھی اس واقعہ معراج کے زیر میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. آگے مسجد اقصی کے بارے میں ہے, الذی بارکنا حولہ, جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھیں, لنوریہ من آیاتنا, تاکہ انہیں ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. گرد و پیش میں پورا فلسطین آ جائے گا, اور اس کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے. لنوریہ من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ ھو السمیع البصیر, بے شک اللہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. اب یہاں یہ مختصر بیان, تھوڑا سا جو عروج والا حصہ ہے وہ سورہ نجم کے شروع میں آئے گا 27 سے بارے میں تفصیلات احادیث مبارکہ میں کہ یہاں حضور نے امامت فرمائی تمام انبیاء اور رسول کی، پھر عروج کا معاملہ ہوا یہاں تک براق میں حضور تشریف لائے، پھر اس کے بعد عروج کا معاملہ ہے اور اس عروج میں سارے آسمانوں کی سیر بھی ہے اور رب کائنات سے ملاقات بھی ہے، رب کائنات کی تجلیات کا ظہور بھی اور بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا جانا بھی، پنج وقتہ نمازوں کی فرضیت بھی اور البقرہ کی آخری دو آیات کا تحفہ عطا کیا جانا بھی، اور اس سے بڑھ کر عروج مصطفیٰ کا اعلان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ مکرمہ ہے، اب تک مکہ والوں نے زمین کو اجیرن کر دیا حضور کے لیے، اور بقول مناظر احسن گیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ابھی مہلت دی تھی مکہ والوں کو، جو چاہو سو کر لو، جب زمین والوں نے بظاہر دبانے مٹانے کی انتہا کی تو رب کائنات حضور کے عروج کی انتہا کا اعلان فرما کر معراج کا معجزہ عطا فرما دیا. اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ کا معاملہ بھی اور اس کے بعد حضور کے ہاتھوں اللہ کے دین کا غلبہ بھی، تفصیلات پھر احادیث مبارکہ میں واقعہ معراج کے ہم دیکھ سکتے ہیں. وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا یعنی تورات. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. اللہ کی الہامی کتابیں جو اس نے عطا فرمائی ان کا ایک بہت بڑا درس کیا ہے؟ توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر. تورات کا بھی حاصل یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ. ذریت من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے. اب یہ تاریخ کا تسلسل کہ جب وہ طوفان نوح کا معاملہ آیا قوم مٹا دی گئی تو جو کشتی میں بچے اور نوح علیہ السلام کے تین بیٹے انہی سے آگے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنا دیا تھا کتاب میں کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے، یعنی دو مرتبہ تمہاری زوال کا معاملہ آئے گا، بڑے زوال کا معاملہ آئے گا تمہاری سرکشی کی وجہ سے. اس مقام پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی تبصرہ فرمایا، اس کا یہاں موقع نہیں ہے. وہاں ان کے پاس جب 1998 میں قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کراچی میں انہوں نے یہی دورے ترجمہ قرآن بیان کیا جس کا ٹائٹل بیان القرآن ہے، سردی کی راتیں روزانہ 4 گھنٹے کا تو بیان ہوتا تھا صرف، تو الحمدللہ وہاں تفصیل انہوں نے بیان فرمائی. وہ بیان القرآن آڈیو میں، ویڈیو میں، پرنٹ فارم میں موجود ہے، تفصیلات وہاں دیکھیے گا. انہوں نے اس مقام پر بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوال کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ کمپیریٹو کے طور پر نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے دو عروج اور دو زوال کا ذکر کیا. یہاں دو زوال اور ایک عروج کی طرف اشارہ، تو بٹ نیچرل زوال کب آیا ہوگا؟ جب اس سے پہلے عروج ہوگا. تو بنی اسرائیل کے دو عروج دو زوال، اس امت کے بھی دو عروج دو زوال، یہ انہوں نے اس طرح کمپیریزن کیا. جس حدیث کا حوالہ البقرہ میں بار بار ہم نے دیا، انہوں نے دیا تھا اصل میں جامع ترمذی کی روایت کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. اس کے ذیل میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کمپیریزن کیا. اسی طرح یہ تو بیان القرآن جو پبلشڈ ہے اور آڈیو ویڈیو میں وہاں بھی تھوڑی سی وضاحت ملے گی. پھر ایک کتابچہ ہمارے بک شاپ پر اور ہماری ویب سائٹس پر بھی اویلیبل ہے، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. اب نام تو ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، مگر اس میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ تنظیم کیوں قائم کی گئی. البتہ پیچھے انہوں نے امت مسلمہ کی تاریخ کا ذکر کیا اور اس میں پہلے بنی اسرائیل کی تاریخ دو عروج دو زوال، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تاریخ دو عروج اور دو زوال کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. اس کتابچے میں یہ تفصیلات آپ کو اور ملیں گی، اور اسی کتابچے میں مولانا مودود علی رحمہ ان کی جو تفسیر تفہیم القرآن، اس کا ایک حصہ اس بیان اس مقام کی تشریح کا بھی، اس میں ذرا اور تاریخ آپ کو ملے گی بنی اسرائیل کے حوالے سے. تو یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے میں حوالہ عرض کر دوں. مختصرا ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو فیصلہ سنا دیا تھا کتاب میں کہ تم زمین میں دو مرتبہ ضرور فساد مچاؤ گے اور ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیجے جو سخت لڑائی لڑنے والے تھے فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ پھر وہ گھروں کے اندر گھس گئے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا. اب یہ ہے ان کے پہلے زوال کا تذکرہ. اچھا پہلا عروج ان کا کب ہوا ہم نے پڑھ لیا ہے, جناب طالوت کا واقعہ پڑھا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس کے بعد کی بات ہے, جناب طالوت کی بادشاہت, پھر سلیمان, پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں. یہ ہے ان کا گولڈن پیریڈ پہلا عروج, اس کے بعد بگاڑ, فساد, لڑائیاں, جھگڑے, سب کچھ. تو پھر یہ زوال آیا ہے اور یہ دور بنتا ہے تقریباً 587 قبل مسیح, 587 بی سی ای بیفور کرسچن ایرا. یہ جو ہم اے ڈی استعمال کرتے ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے, اے ڈی اینو ڈومینی یعنی دا ایئر ان وچ دا لارڈ کیم, وہ تو خدا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, تو اینو ڈومینی یہ اے ڈی صحیح نہیں ہے, صحیح ورڈ ہے بیفور کرسچن ایرا, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, قبل مسیح اردو میں کہتے ہیں, اور جسٹ کرسچن ایرا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور. تو 587 قبل مسیح بیفور کرسچن ایرا 587 بخت نصر عراق سے یہ آیا ہے بادشاہ اور اس نے یعنی یروشلم کی اینٹ سیٹ بجائی ہے اور ان کو اس نے قتل کیا لاکھوں کی تعداد کے اندر. یہ ہے اس کی طرف اشارہ جو پہلے زوال کا ان کا معاملہ. آگے فرمایا ثم رددنا لكم الكرة عليهم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا اور ہم نے مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا. اب یہ ان کے دوسرے عروج کی طرف اشارہ, مختصرا یہ کہ عزیر علیہ السلام کے دور میں ان کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, کچھ اصلاح کا معاملہ ہوا, اور 539 قبل مسیح کی بات ہے, یہ ڈیٹ بڑی اہم ہے, 539 بی سی ای بیفور کرسچن ایرا. آگے ذوالقرنین کا ذکر آئے گا سورہ کہف میں معروف. اب بات یہ ہے کہ یہ کیخورس ایک بادشاہ تھے اور اس دور میں انہوں نے نجات دلائی ان یہود کو اور وہ ان کے محسن بھی تھے, چنانچہ انہی کے بارے میں یہود نے سوال کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کیا. تو یہ دوسرا جو ان کا عروج ہے کہ خورس نامی بادشاہ کے دور میں 539 قبل مسیح کی بات ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا ہے, یہ اس کی طرف اشارہ. ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے بھلائی کرو گے, وان اسأتم فلاحا اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں, اقصی کی طرف اشارہ, کما دخلوہ اول مرہ جیسے کہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے. پہلی بھی تمہاری یروشلم کی اینٹ سینٹ بجائی گئی تھی, وہ بخت نصر کا دور 587 قبل مسیح, اب یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہو رہا ہے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد کی بات ہو رہی ہے اور ٹائٹس نامی رومی بادشاہ آیا ہے اور اس نے آ کے پھر سے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا ہے لوگوں کو, اور یہ بہت بڑا ان کے لیے حادثہ بھی تھا یا کہیے ان کے لیے بڑی تباہی کا معاملہ تھا. یہ دوسرا زوال یعنی ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 70 عیسوی, عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد یہ بات بیان ہو رہی ہے. فرمایا کہ کما دخلوہ اول مرہ جیسے کہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے, ولیتبروا ما علوا تتبیرا تاکہ جس پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں. یہ ہے جو اس کے بعد ڈائسپورا شروع ہوا, یعنی یہود دنیا میں تتر بتر ہوئے ہیں, ذلت رسوائی ان کا مقدر بنی ہے. یہ پچھلی صدی میں ہوا جب بالفور ڈکلریشن 1917 برطانیہ کی سازش اور 1948 میں امریکہ کی بدماشی کے نتیجے میں اسرائیل وجود میں آیا تو کھچا کھچ ساری دنیا سے یہود یہاں پر جمع ہوئے, ورنہ اس سے پہلے یہ تتر بتر رہے پوری دنیا کے اندر, اور پھر آج جو ہے بہرحال ان کو آشیرواد حاصل ہے. یہاں تک کی تاریخ ہمارے علم, اور آج اسرائیل کیا کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے, اور پیچھے پوری سپورٹ بہرحال عیسائیت کے ماننے والوں کی موجود ہے. البتہ اگلے الفاظ جو آیت کے آئیں گے یہ حضور کے دور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کے دور میں یہ موجود تھے یہود, اور یہ اسی امید پر آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ آخری رسول کا ظہور یہاں پر ہوگا. تو اس اعتبار سے سنیے, عسى ربكم ان يرحمكم امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا اور اگر تم نے پھر وہی فساد کیا تو ہم بھی وہی عذاب نازل کریں گے. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے جہنم کو بنا دیا کافروں کے لیے قید خانہ. یعنی اب تک تم نافرمانیاں کرتے رہے, دیکھو زوالوں سے گزرتے آئے ہو, آج محمد مصطفیٰ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا آخری کلام آ گیا قرآن حکیم, ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے گا, اور تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو تاریخ تمہارے سامنے دوبارہ تم پر عذاب اللہ مسلط کرے گا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم, بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. یہ ہے قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا. اب مانو اس قرآن کو تو رہنمائی اور ہدایت ہے, مانو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو تو واقعی اللہ کی رحمت کے مستحق تم بنو گے. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات, اور ان مؤمنوں کو خوشخبری سناتا ہے قرآن جو نیک اعمال کرتے ہیں, ان لهم اجرا کبیرا, کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. وان الذين لا يؤمنون بالآخرة, اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اعتدنا لهم عذابا الیما, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کو بھی کہا قرآن کی طرف آؤ. اچھا میں نے مختصر ذکر کیا ان کے دو عروج دو زوال, نبی اکرم علیہ السلام کی امت کا معاملہ بھی یہی رہا. ہمارا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ حضور کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور ہے جو ہمارا سب سے گولڈن پیریڈ ہے. بعد کے دور میں ہم پر تاتاریوں کے ہاتھوں بڑا ظلم و ستم ہوا, صلیبی جنگوں کا معاملہ ہوا, اور ہم سے بیت المقدس بھی لے لیا گیا تھا. یہ ہے ہمارے پہلے زوال کا دور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کی اگلی نسل کے اندر ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, ان کی اگلی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ترکان عثمانی کو کھڑا کیا, اور پھر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی, اور تین بر اعظم تک ہماری حکومت پہنچی. البتہ یہ مسلمانوں کی حکومت تھی, یہ آئیڈیل دور نہیں کہ اسلام نافذ تھا, لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ سلطنت عثمانیہ اور ترکان عثمانیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں بھی عروج عطا فرمایا. اس کے بعد رہی صحیح خلافت 1924 میں ختم ہوئی, اور اکثر حصہ مسلمان ملکوں کا وہ غیروں کے قبضے میں آ گیا, یورپی اقوام کا ہم پر حملہ ہوا, تا آ کے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آزادی ہمیں ملی ہے. لیکن آج بھی ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں, ہمارے جسم آزاد ہیں, ہماری فکریں آزاد نہیں, ہمارے حکمران آزاد نہیں, ہماری بڑی بڑی سیٹیں آزاد نہیں, ہمارے بجٹ آزاد نہیں, ہماری بجلی گیس پانی کے بل بھی آزاد نہیں ہیں. تو یہ ساری تفصیل دو عروج دو زوال وہ بیان القرآن میں بھی آپ کو ملے گی, اور تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر نامی کتاب چھ میں بھی, جن کو دلچسپی وہاں سے استفادہ کیجئے گا. اب ہمارے بھی زوال کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین, حدیث ہے مسلم شریف میں, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا, اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. اقبال نے کہا تھا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہماری ذلت کی وجہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا, اگر ان بنی اسرائیل کو کہا گیا یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے, مانو گے تو رحمت کے مستحق بنو گے. آج ہم زوال سے گزر رہے ہیں, آج ہم زوال سے گزر رہے ہیں, ذلت سے گزر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج عروج ملے, اس قرآن کو تھامنا ہوگا, اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا, اس کے عطا کردہ نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ہوگی. تو بنی اسرائیل کی تو داستان ہے, جیسے سور یوسف میں کیا تھا, داستان یوسف میں داستان محمدی کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنی اسرائیل کی داستان ہم مسلمانوں کی داستان ہے. اصل میں ہماری عبرت و سبق آموزی کا تذکرہ ان کا ذکر کر کے ہمیں بتایا جا رہا ہے. فرمایا, وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اعتدنا لهم عذابا الیما, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, اور انسان برائی اس طرح مانگنے لگتا ہے جیسا کہ بھلائی مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اور انسان بہت جلد باز ہے. یہ وہ جو مشکین کہتے تھے عذاب لا کر دکھا دو, اس کی طرف بھی اشارہ. یہ موضوعات کئی مرتبہ آئے ہیں, آئندہ بھی آئیں گے. وجعلنا الليل والنهار آيتين, اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. فمحونا آية الليل, پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا. وجعلنا آية النهار مبصرة, اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا. لتبتغوا فضلا من ربكم, تاکہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. ولتعلموا عدد السنين والحساب, اور تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو. یہ دن رات کا نظام، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام، اس میں ہمارے لیے حکمتیں اور فوائد اللہ نے رکھے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. یہ نقطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ بار بار آ رہا ہے. ہر چیز کو بیان کر دیا تو لوگ کہتے ہیں جناب بخار کے لیے دوا بھی اس میں سے نکال کے دکھائیے، اور ٹانگ اگر کسی کی ٹوٹ گئی تو جوڑنے کا علاج بھی اس میں سے نکال کے دکھائیے. تو یہ خامہ خاں کی تکلفات کی بات ہے. ہدایت کے حصول کے لیے جتنی باتوں کی ضرورت ہے اللہ نے کھول کھول کر بار بار بیان فرما دی. باقی تلاش کرو. تم کل ہل چلاتے تھے بیلوں کو استعمال کر کے، آج تم نے جو ہے ٹریکٹر کو استعمال کر لیا ہے، آج اس سے آگے بڑھ کر اور ٹیکنالوجی سے جاؤ، ایکسپلور کرو دنیا کو. لیکن یہ نہیں کہ ایٹم بم کا طریقے سے نکال دیں، میزائل بنانے کا طریقے سے نکال دیں، فلاں چیز کا طریقے سے نکال دیں. نہ، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے لیے جتنے امور کی ضرورت ہے اللہ نے کھول کھول کر وضاحت فرما دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن نامہ اعمال کی کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا. اب وہ کیا وہ مائکرو چپ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ماضی کی بات ہے کہ جانوروں کی کھالوں سے ٹیشوز لے کر اسٹوریج ڈیوائسز بنائی گئی تھیں. تو اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ انسانی کھال سے ٹیشوز لے کر اسٹوریج کی ڈیوائسز بنا لی جائیں، کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. اور اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اگر ان سیلس یا ٹیشوز کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اسی کے اندر کوئی اسٹوریج اور کل اللہ نکال کے سامنے پیش کر دے. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اقرأ کتابک، کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیما، آج تم خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. دیکھیے چور نے چوری کی، لوگوں کو پتہ نہ چلا، چور کو تو پتا نا کہ چور ہے. ہاں، فراڈ کرنے والے نے فراڈ کیا، ثابت نہ ہوا، فراڈ ہی کو تو پتا نا کہ فراڈ یہ ہے. تو تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسی پر ہے. ولا تزر وازره وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ چھ مرتبہ نقطہ قرآن پاک میں آیا ہے. امام غزالی نے لکھا رحمت اللہ علیہ، باپ روٹی کھائے تو بیٹے کی بھوک نہیں مٹتی، اور دوا کڑوی ہو، باپ بوڑھا ہو تو بیٹا جوان کہے میں ایک یا دو بوٹلز پی لیتا ہوں تو باپ کو شفا نہیں ملتی. ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا پڑے گا. ہاں، اولاد نیک ہو، صدقہ جاریہ بنے، ماں باپ کے لیے ہم قائل ہیں، اللہ ہم سب کو بنائے، مگر ہر ایک کو جواب اپنا خود دینا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں. یہ بھی اللہ کی سنت ہے، کتاب آتی ہے، پیغمبر آتے ہیں، اور کتاب نہ بھی آئے تو پیغمبر رہنمائی لے کر آتے ہیں. نوٹ کیجئے گا، ہر پیغمبر کو کتاب نہیں ملی. ہاں، پچھلی کتاب جاری رہی ہے، لیکن کتاب کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے رہنمائی واضح کی جاتی ہے. اس کے بعد اگر لوگ پڑے رہتے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اندھیرے میں رکھ کر اللہ عذاب کسی کو نہیں دیتا. وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں. واذا اردنا ان نهلك قريه، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں. اطاعت کا تقاضا ہر ایک سے، مالدار ہوں یا عوام الناس، لیکن زیادہ بگاڑ آتا ہے اوپر والوں کی طرف سے نیچے والوں کی طرف، ورنہ حکم تو سب کے لیے عبادت اور اطاعت کا. امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں. ففسقوا فیہا، پھر وہ اس کی بجائے اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. فحق علیہ القول، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، تو پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یہ ہے جو بڑوں کی طرف سے، اشرافیہ کی طرف سے، یہ بگاڑ نیچے کی طرف جاتا ہے. آج جو اس معاشرے میں، مثال کے طور پر، ہم نے نکاح کے عمل کو مشکل بنا رکھا ہے. غریب کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، وہ نکاح کے خرچے کہاں سے پورا کرے گا؟ مگر یہ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اور جن کو مستیاں سوچتی ہیں اور نئے نئے وہ فیشن ایجاد کرتے ہیں اور نئے نئے بگاڑ والے طریقے ایجاد کرتے ہیں، تو نیچے والوں کی بھی مصیبت پڑتی ہے کہ ان کو فالو کرنے کے چکر میں وہ حرام کمائیں گے، ڈاکے ڈالیں گے، کیونکہ اس نیچے والے نے بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ مصیبتیں ہم نے پیدا کی. تو اس طرح کا فیشن، اس طرح کی بدعات، اس طرح کی رسومات، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کا بگاڑ، یہ اوپر والوں کی طرف سے نیچے والوں کی طرف آتا ہے، یہ ہے کسی قوم کے بڑوں کا بگاڑ، جس کے نتیجے میں بالآخر معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا کہ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس کی بجائے اس بستی میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا نوح علیہ السلام کے بعد۔ وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے والا، دیکھنے والا کافی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور کل بہرحال اللہ کے ہاں پیشی ہونی۔ اگلی آیات میں دنیا بمقابلہ آخرت، دنیا ورسز آخرت، یہ موضوع بڑی جامعیت کے ساتھ آیا۔ ویسے تو ہر دوسرے تیسرے صفحے میں قرآن پاک میں موضوع ملتا ہے، اس مقام پر بہت جامعیت کے ساتھ یہ موقع موضوع آ رہا ہے، غور کرو تم نے دنیا بنانی یا آخرت۔ فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کہ دنیا میں فوری فائدہ چاہتا ہے، ہم اسے اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، جتنا ہم جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ غور کیجئے گا، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، آگے ذکر آئے گا آخرت چاہو تو تمہیں چاہنا ہی نہیں پڑے گا، تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا، دنیا شاید ویسے بھی مل جائے، نوٹ کیجئے گا، دنیا شاید ویسے بھی مل جائے، آخرت صرف چاہنے سے تمناؤں سے نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ ہم اسے اسی دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی ہے، یصلاها مذموما مدحورا، وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر جھلسے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس فرمایا ومن اراد الاخرت، اور جو کوئی آخرت کا فائدہ چاہے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش بھی کرے، چاہنے سے نہیں ملے گی آخرت، اس کے لیے کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ وہ مؤمنون، اور وہ مؤمن بھی ہو، ایمان کے بغیر کل کامیابی نہیں، ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں، فاولائک کان سعیهم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ دنیا چاہنے سے بھی شاید مل جائے، بیٹھے بھی بیٹھے مل جائے، آخرت محض بیٹھے بیٹھے چاہنے سے نہیں ملے گی، کوشش بھی کرو جیسے کہ کوشش کا حق ہے، اور ایمان کی شرط کے ساتھ عمل کرو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو دنیا کے طلبگار، اور ان کی بھی جو آخرت کے طلبگار، آپ کے رب کی بخشش سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا میں وہ رحمان ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، جس کو چاہے دے رہا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ آخرت میں وہ رحیم ہے، صرف ان کو عطا فرمائے گا جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے۔ ہاں وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے، کچھ کو مال زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، سارے امیر بن جائیں تو نیچے والے کام کون کرے گا، سارے غریب ہو جائیں تو ان کو امپلائمنٹ کون دے گا، تو کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ اللہ کا حکمت کا معاملہ ہے، یہ تو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دنیا میں سب کو دے رہا ہے۔ اصل درجات کہاں کے؟ آخرت کے۔ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بڑی ہمیشہ کی زندگی، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی، اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اللہ ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کا طلبگار بنائے۔ لا تجعل مع الله الها اخر، اے مخاطب اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنانا، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم ملامت زدہ اور بے سہارا بیٹھے رہ جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 22 دوسرے رکوع کے اختتام پر، یہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا گیا، اور توحید کا گویا کہ درس دیا گیا۔ اگلے دو رکوع ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت جامع ہے، معاشرتی ہدایات کے حوالے سے تھوڑی تفصیل بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ جب اگلے دو رکوع مکمل ہوں گے رکوع نمبر 4 پر، وہاں بھی شرک کی نفی آئے گی، توحید کا درس آئے گا، اہم بات، یہاں بھی شرک کی نفی، توحید کا درس، اور جب رکوع نمبر 4 مکمل ہوگا شرک کی نفی، توحید کا درس۔ تو توحید کے دروس کے درمیان میں معاشرتی ہدایات، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت اور اس کی توحید کا تقاضا صرف انفرادی طور پر نیک بن جانے تک نہیں ہے، اللہ کی توحید کا تقاضا کہ گھر اور معاشرہ توحید کے تقاضوں پر پروان چڑھیں، اللہ توحید کے بت کی تقاضوں کی بنیاد پر ایک معاشرہ چاہتا ہے وہ تم قائم کرو. تو توحید کا درس فقط ایک فرد کے لیے نہیں, یہ گھر کے لیے بھی ہے, یہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بھی ہے, اور یہ ریاست اور اسٹیٹ کے لیے بھی ہے, اور یہ سارے عالم کے لیے. کیوں؟ اللہ کل عالمین کا رب ہے اور وہی حقیقی معبود ہے. تو اس کی توحید کا اظہار صرف گھر یا فرد میں نہیں, وہ معاشرے میں بھی ہونا چاہیے. اب اگلے دو رکو ہیں, سورہ بنی اسرائیل کا رکو نمبر 3 اور 4 جس کا حوالہ پہلے بھی دیا گیا. یہاں بہت اہم معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں. ایک تسلسل یہ ہے, ہجرت ہوگی, ہجرت کا بیان آگے چل کر آئے گا آیت نمبر 80 اور 81 میں انشاءاللہ. جب ہجرت ہوگی تو حضور مدینہ شریف تشریف لائیں گے, یہاں تمکن ملے گا, مسلمانوں کو ایک بیس مل جائے گا اور ایک معاشرہ قائم کرنے کا موقع ملے گا. جہاں مہاجرین کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ انصار. کیسے کیسے نظارے وہاں پر ایثار و قربانی کے ہم نے دیکھے ہیں. وہ معاشرہ کیسا ہوگا جو قائم ہونے چلا ہے, اس کے لیے ہدایات ہجرت سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں عطا ہو رہی ہیں. یہ تو تسلسل ہے کہ مدینہ شریف آ کر ایک مسلم معاشرہ قائم ہونا ہے. اگلی بات, اس مقام پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ کرام تفسیر میں امام ہیں, وہ تفسیر میں امام, کمنٹری آف دا قرآن میں امام ہیں, وہ فرماتے کہ اس مقام پر تورات کے جو 10 بڑے بڑے احکامات ہیں, 10 کمانڈمنٹس آف تورا, لوگوں نے اس میں موویز بھی بنا دی ہیں, ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. پیغمبروں کو پیش کر دینا معاذ اللہ, صحابہ کو پیش کر دینا, ڈسائبلز کو پیش کر دینا, یہ بے ادبی گستاخی کا پہلو ہے, اس سے ہمیں اتفاق نہیں. لیکن وہ مشہور ہے اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا. تو 10 کمانڈمنٹس آف تورا, تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو دو مقامات ہم پڑھنے, دو رکوع بلکہ پڑھے, یہ وہ قرآنک ورژن ہے ان 10 احکامات کا. اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبائل موجود تھے, 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ تصور تھا نا, ہر ایک کے لیے پانی کا معاملہ الگ. تو قبائلی زندگی ایک معاشرہ تو بن جاتا ہے, تو قبائلی سطح کی رہنمائی وہاں پر ہے, چنانچہ وہ قرآنک ورژن کے طور پر یہاں پر آ رہے. کیوں؟ ہمارے ابھی معاشرے بنیں گے. ریاست کا تصور آیا جب رسول اللہ تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم. روم کی ریاست موجود ہے, ایران کی ریاست موجود ہے, اور یہیں تک انسان پہنچا, آج بھی ریاستیں موجود ہیں. چنانچہ دین کی تکمیل کا اعلان کب ہوا؟ جب انسان اپنے سوشل ایولوشن کی انتہا پر آ گیا اور ریاستیں وجود میں آ گئیں, تب اللہ تعالی نے حضور پر دین مکمل فرمایا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قبائلی زندگی موجود تھی, معاشرے وجود میں آئے تھے, تو رہنمائی ادھر بھی تھی اور وہ ہماری بھی ضرورت ہے. یہ اس کا قرآنک ورژن اس مقام پر آیا. معاشرتی ہدایات پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں, البقرہ کی آیت نمبر 83 میں, پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں, پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 151-152 میں. لیکن یہاں تفسیر اب زیادہ اس کا حوالہ پہلے دیا تھا, تو اب تفسیر یہاں پر بیان کریں گے انشاءاللہ. ارشاد ہوا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ لوگوں اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. یہ اصل تعلیم ہے, عبادت اللہ کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. توحید کا اقرار کافی نہیں, توحید کا اظہار بھی ضروری ہے, اور زندگی کے تمام گوشوں میں اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ, یہ توحید کا عملاً تقاضا, یہ اصول پہلا گیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے حق کے فوراً بعد بندوں میں سے ماں باپ کے حق کو بیان فرما رہا ہے. ہاں, دو تین اصولی باتیں پہلے بھی آئیں, یہاں دہرا لیتے ہیں. اصولی باتیں کیا ہیں؟ محبت اور اطاعت کی بات آئے, محبت اور اطاعت کی بات آئے, ٹاپ پر محبت اللہ کی, ٹاپ پر اطاعت اللہ کی, اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت, یہ ٹاپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصولی بات. اگلی اصولی بات, جس خاتون کا نکاح ہو جائے, جس خاتون کا نکاح ہو گیا, اب یہ مقام شوہر کا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑھ کر اس نے اپنے شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اللہ نے ایک بیوی کی جنت کو شوہر کے ساتھ جوڑ دیا. حدیث میں آیا, حضور نے فرمایا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, اللہ اسے اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو ٹاپ پر اللہ کے ساتھ حضور کی محبت, اللہ کی اطاعت کے ساتھ حضور کی اطاعت, ایک بات. اور ایک خاتون جس کا نکاح ہو گیا, تو شوہر کا مقام اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا اس کے لیے ہوگا. یہ اصولی بات. عموم کے اعتبار سے اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا. یہ انداز کم و بیش 5 مرتبہ قرآن پاک میں ہے, کم و بیش. آئندہ اور ایک دو مقامات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, سورہ لقمان میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا. اللہ خالق ہے, ماں باپ مخلوق ہیں, مگر کچھ باتوں کی ظاہری مشابہت دیکھیے. اللہ خالق ہے مگر ہماری ولادت کا ذریعہ ماں باپ ہے, اللہ رازق ہے مگر ہم تک رزق پہنچنے کا ذریعہ ماں باپ. اللہ محافظ ہے مگر ہماری حفاظت کا اولین ذریعہ ماں باپ. اللہ دیے چلا جاتا ہے, اللہ کو کچھ نہیں چاہیے ہم سے, ماں باپ بھی کھپاتے ہیں. ابھی جو بچہ پیدا ہوا اس سے کیا ریٹرن ملے گا, اس سے کیا فائدہ ملے گا بھی ماں باپ کو, لگاتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ یا بچی معذور پیدا ہو جائے, اللہ اکبر, کچھ ریٹرن نہیں ملے گا. یہاں تو انویسٹ ہی انویسٹ کرنا ہے, وہ اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں. میں بھی واقف ہوں, ہم اپنی فیملی میں گزرے ہیں, لوگوں کو ہم نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی دنیا جہاں کے لوگوں نے تانے تک دیے ہیں, کہ بھائی ہم سے پوچھو, ہمارا لخت جگر ہے, ہمارا خون ہے, شاید اسی کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ جنت عطا فرما دے, بات ختم. تو اللہ ہمیں دیتا ہے, ہم سے مانگتا نہیں. ماں باپ بھی اپنے آپ کو کھپاتے ہیں, اولاد سے توقع نہیں رکھتے. اور اگر اولاد معذور پیدا ہو جائے تو اور زیادہ کھپاتے ہیں, ریٹرن تو کچھ نہیں ملنا ہوتا. اور اگلی بہت ساری باتیں, آخری بات, اللہ کی نعمت بندے استعمال کرتے رہتے مگر مال مفت سمجھ کر, اور دلے بے رحم, شکر ادا نہیں کرتے, ناشکری کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ اولاد بھی ماں باپ کے احسانات کا ادراک نہیں کرتی اکثر, اور ناشکری کر جاتی. غور کرو, اللہ اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو بیان کر رہا ہے. اور بھائی یہ قرآن ہے, ہمارا مسلمان الحمدللہ, دنیا ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے پھینکتی ہے, دنیا ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤسز میں ڈالتی ہے, دنیا ماں باپ کو مارتی ہے, پیٹتی ہے, گالیاں دیتی ہے, گھروں سے نکالتی ہے. اس شہر کی مثالیں بتا رہا ہوں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ماں باپ کو مارتے ہیں, استغفر اللہ. پب جی کے گیمز کے اندر ٹارگٹ دے دیے, ماں کو ہی قتل کر دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک وہ مغربی تہذیب ہے جس کے یہاں تصور ہی ماں باپ کا ختم, نکاح نہیں تو ماں باپ کہاں سے ہوں گے. اور یہ ہے اللہ کا قرآن جو ماں باپ دونوں کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کرنا. اب ایک خاص موقع جب ماں باپ پر بڑھاپا آ جائے, اولاد جوانی کے جوبن پر جوش جذبہ, کسی کو خاطر میں لانا, ایک ایک بات کے اوپر کامنٹ دے دینا, منہ بنانا, چلانا, بکواس کر دینا, جب جوانی کے جوبن پر اولاد اور ماں باپ بڑھاپے میں, بڑھاپا ہے تو ضد کی کیفیت آ جاتی ہے, بچپنے کی کیفیت آ جاتی ہے, غصے بڑھ جاتا ہے, عوارض کا معاملہ آ جاتا ہے. اس موقع کی ہدایت آ رہی ہے خاص طور پر, باقی تو ہدایات ہیں وہ احادیث آگے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. خاص بڑھاپے کا معاملہ, اور یہ زیادہ امتحان ہے, ماں باپ کی کمزوری, عقل کا معاوف ہونا, ضد کا آ جانا, چڑچڑاہٹ کا آ جانا, اور اولاد جوان ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, خاطر میں نہ لانا, چیخنا چلانا, اور آگے سے دو پیسے کماتا بھی ہو تو اور دماغ خناس اس میں بھر جاتا ہے, اور کوئی پوزیشن کہیں ملی بھی ہو تو ماں باپ کو بھی جوتے کی نوک پر, استغفر اللہ. اس خاص بڑھاپے کے موقع کے لیے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں, فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف تک نہ کہنا. یہ اف کہ آخر میں جو فا فیل ہو رہا ہے نا, یہ بھی نہیں آنا چاہیے. اور یہ اردو کا اف نہیں ہے, یہ عربی کا اف ہے. اردو کا اف نکلتا ہے جب ہمارا گھٹنا ٹیبل کے کارنر پہ لگتا ہے یا کسی کرسی کو لگتا ہے, اف وہ اردو والا ہے. یہ عربی والا اف ہے, عربی والا اف ہے ہلکی سی ناگواری کا کوئی امپریشن بھی نہ آئے. کچھ کہنا تو دور کی بات ہے, کچھ کہنا تو دور کی بات ہے. تمہارے فیس پر, تمہارے چہرے پر ہلکی سی ناگواری کا کوئی ایکسپریشن بھی نہ آئے. دس از کالڈ اف ان عربک. یہ پہلی بات آئی, ولا تنہرہما, اور نہ ہی انہیں جھڑکنا. آج چار کتابیں زیادہ پڑھ کے ماں باپ کو انگریزی میں گالیاں دیتے, کچھ لوگ ماں باپ کو سنا دیتے, کسی کی زلفوں کے اسیر ہو کر ماں باپ کو سنا دیتے, بیوی بچوں کی محبت میں ڈوب کر ماں باپ کو جو کچرے کا ڈھیر سمجھتے ہیں, ماں باپ سنا دیتے ان کو, آوازیں بلند کرتے. استغفر اللہ. ولا تنہرہما, اور نہ انہیں جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے ادب سے بات کرنا, ادب سے بات کرنا, ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا, ریسپیکٹ دینا ان کو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے, وہ بدعا بھی نہیں دیتے, لیکن اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور مرنے کے بعد ہم نے ماں باپ کو جواب نہیں دینا ہے, مرنے کے بعد ہم نے اللہ کو جواب دینا. تیسری بات, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا,
اور ان سے ادب سے بات کرنا،
رسپیکٹ دینا، احترام کرنا.
چوتھی بات، وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا. یہ الفاظ اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمائے صحابہ کے لیے، یاد آیا؟ اے نبی اپنے کاندھوں کو شفقت کے ساتھ ان کے سامنے بچھائے رکھی. شفقت، نرمی، محبت کا اظہار. ادھر اولاد کو کہا جا رہا ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو. اس کی ترجمانی کی کہ جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا،
جیسے ہم لوگ اپنے باسز کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہائی اپس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے؟
ہاں ایسے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ.
وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہو. یہ سارا کرنے کے بعد بھی کوئی سمجھے میں نے بڑا تیر مارا، بڑا کمال کیا، بڑی رسپیکٹ دی، بڑا ادب کیا، بڑی خدمت کی، نہ نہ. اچھا ابھی گھر کی تو بات ہی نہیں آئی نا، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، نوکر دے دیے، اسمارٹ فون دے دیا، پیسہ دے دیا، یہ ابھی تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی. یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ اف نہ کہنا، نہ جھڑکنا، ادب سے بات کرنا، شفقت کرتے ہوئے عاجزی سے جھکے رہنا، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. لفظ دیکھیے، ربیانی، ربیانی لفظ رب اسی سے ہے. ربیانی میری انہوں نے پرورش کی تھی جب میں چھوٹا تھا، اللہ میں چھوٹا تھا انہوں نے انویسٹ کیا اپنے آپ کو مجھ پر، تو اللہ جیسے انہوں نے مجھ پر شفقت کا معاملہ کیا، رحمت کا معاملہ کیا، آج یہ محتاج ہیں، اللہ بوڑھے ہیں، تو ان پر رحمت کا معاملہ فرما دے. کیا مطلب؟ یہ تم سارا بھی کر لو، اف بھی نہ کہو، نہ جھڑکو، اور نرمی سے بات کرو، عاجزی سے جھکے رہو، اور تم پیسہ بھی دے دو، گھر بھی بنا کے دے دو، نوکر چاکر بھی دے دو، دنیا جہاں کی فیسلٹیز دے دو، ماں باپ کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ ہی سے دعا کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، جس نے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما جیسے کہ میں چھوٹا تھا تو بچپن میں انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کی تھی، میرے بس میں نہیں کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں.
اللہ اکبر. ہمارے والد کا جس سال انتقال ہوا تو ایک ون پیجر کیلنڈر گھر میں لٹکا ہوا تھا، عجیب جملہ تھا، اس پر لکھا تھا کہ ایک باپ سات بچوں کو تو پال لیتا ہے، سات کے ساتھ مل کر بھی ایک باپ کا حق ادا نہیں کر پاتے. بات تو بالکل صحیح ہے. تو اب اللہ سے دعا کرو اللہ تو رحمت نازل فرما جیسے کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کی تھی. اب آئیے اللہ کے پیغمبر کی احادیث. اس قدر ہم سب کو معلوم ہے، بس یاد دہانی ضروری ہے. چند احادیث، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، ان کی خدمت تمہیں جنت اور ان کی ناراضگی تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے. جبرائیل تشریف لائے، تین بد دعائیں کر گئے، ایک کیا تھی؟ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. امام الانبیاء نے فرمایا آمین، وہ تباہ و برباد ہو جائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے، ماں کو راضی کر رہے ہو یا کر لیا ہے تو جنت تمہاری پکی ہے. اللہ تعالی ہمارے والدین پر رحم فرمائے، اگر چلے گئے ہیں تو اللہ ہمیں آپ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اگر زندہ ہیں تو اللہ کی نعمت سمجھیں. حضور نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو ایک محبت سے دیکھو، شفقت اور محبت سے دیکھو، ایک نظر ڈالو، اللہ ایک حج کا اجر عطا فرمائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ میں 100 مرتبہ دیکھو، فرمایا دیکھو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یا تو اللہ کے گھر کو دیکھو تو اجر ہے، یا ماں باپ کو دیکھو تو اجر ہے. محمد مصطفیٰ بتا رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او بھائی قدر کریں اپنے ماں باپ کی، قدر کریں خدا را. یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم. وہ ایک مغربی دجالی تہذیب ہے جس نے ہم سے ہمارا گھر اور ہمارے ماں باپ اور ہماری ویلیوز اور ہماری اقدار ان کو چھین لیا ہے. اور ایک یہ اللہ کا کلام ہے جو ماں باپ کو اس طرح ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. آئندہ بھی ذکر آئے گا، سورہ لقمان میں تھوڑا ذکر آئے گا، سورہ احقاف میں تھوڑا ذکر آئے گا، وہاں ایک اصولی بات اور بھی آئے گی. ماں باپ کا حق بجا ہے مگر اللہ کے حکم کے خلاف بات کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کلیئر؟ ماں باپ کا حق بجا ہے مگر سب سے بڑا حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کلیئرٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ لقمان میں پڑھ لیں گے. مگر حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ ماں باپ مشرک بھی ہوں تو حسن سلوک کرنا. ارے بھائی ہمارے تو ماں باپ مسلمان، کس قدر ان کا حق زیادہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر چلے گئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، اگر باپ چلا گیا ہے تو بھائی بڑا بھائی باپ کی جگہ ہے, خدمت کرو. چچا کی خدمت کرو اللہ اجر دے گا. ماں چلی گئی ہے خالہ کی خدمت کرو اللہ اجر دے گا. اگر یہ نہیں تو ماں باپ کے جو بھی رشتے دار دوست احباب ان کی خدمت کرو. یہاں تک کہا کہ ماں باپ نے وعدے کیے پورے کرو. ماں باپ کسی کی مدد کرتے تھے مدد کر لو, ماں باپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے برتاؤ کر لو, ماں باپ کسی بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تم کر لو, ماں باپ کسی پودے کو پانی دیتے تو اس پودے کو پانی دینا شروع کر دو. اور سب سے بڑی خدمت کیا ہے, خود نیک بنو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنو, خود خیر کی طرف بڑھو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کبھی دماغوں میں خناس آتا ہے نا کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں, ہم نے کاروبار سیٹ کر لیا ہے, ہم نے کوالیفیکیشن حاصل کر لی ہے, ہم نے یورپ میں کمائی شروع کر دی, ہم نے یو ایس میں کمائی شروع کر دی, ہم نے یہ کیا وہ کیا, وہ بھائی اپنی اوقات کو پہچانے. ہم لوگ یعنی پیشاب پخانا اس کی فکر کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. یہ ماں تھی جو راتوں کو اٹھ کر یہ سارا کو صفائی کرتی تھی. ہم پلٹنے کے قابل نہیں تھے تو باپ پیٹ کاٹ کے ہمیں کھلا رہا تھا. ہماری اوقات کیا ہے کہ اپنے دماغ میں خناس آنے دے کہ ہم نے کچھ کیا ماں باپ کے لیے. اور وہ واقعہ شاید پہلے بھی ذکر میں آیا ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے ابا جان مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں. اللہ اکبر, بہت تفصیلی واقعہ ہے. اس مقام پر معرف القرآن پڑھیے گا مفتی شفیع صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ باپ آیا ہوا روتا ہوا, بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے پیسے مانگے, اور اس باپ نے اپنے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے ہیں, اور جبرائیل یا اللہ نے فرشتے کے ذریعے حضور کو بتایا کہ اس نے یہ اشعار کہے ہیں. وہ کمال کے اشعار ہیں. اس کا آخری شعر کا حاصل یہ ہے, اگر تو بیٹا میرا حق ادا نہیں کر سکتا تھا تو کم سے کم جیسے ایک شریف پڑوسی ایک شریف پڑوسی کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے اتنا تو مجھے حق دے دیتا. یہ اندر دل میں اس نے اشعار دہرائے اور اللہ نے حضور کو وحی کے ذریعے بتائے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن اس مقام پر نقل کیے, پڑھ لیجئے گا. بہرحال حاصل کیا ہے اس پورے واقعے کا, یا رسول اللہ یہ میرے ابا مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں. ہمارے دماغ میں بھی تو آتا ہے نا, میری بیوی بھی تو ہے, میرے بچے بھی تو ہیں, میں نے محنت بھی تو کی ہے, میں نے اتنا پیسہ بھی تو لگایا, اتنا وقت بھی تو لگایا, اتنی جان کھپا کر تو میں نے پیسہ کمایا. او بھائی اپنی عقل کو نیچے رکھو, پیغمبر کی بات کو سنو. حضور نے فرمایا انت و مالک لوالدک, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. تیری اوقات کیا ہے, تیرے باپ کا پورا اختیار ہے تیری جان پر پورا. بڑا عجیب مسئلہ ہے. یعنی اب میں بیان کروں تو بہرحال چلے تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. باپ بیٹے کو قتل کر دے تو سزا ہے کہ نہیں, چیک کیجئے گا اس کو. سمجھ آ رہی ہے بات, انت و مالک لوالدک, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. یہ امکان بنتا ہی نہیں ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے گا, لیکن اگر کر دے تو جائیے فقہا نے کیا بیان کیا, میں نہیں عرض کر رہا, وہ آپ تفاسیر میں دیکھیے گا. اس حدیث کو سنیے, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے, تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اپنے دماغ میں خناس لے کر آؤ کہ ہم نے کچھ کیا اپنی ماں کے اپنے باپ کے لیے اور ہم نے کچھ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. قطعا نہیں, عاجزی اختیار کرو. اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور ہم میں سے جن کے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ہمیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے, اللہ ان کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے, اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ معاف کرو, اور آگے ہمیں ان کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے. اور جن کے زندہ ہیں بھائی, تمہارا تو ایک حج کا ثواب ایک نگاہ پر فوراً موجود ہے. تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے سامنے وہ شخصیت اللہ نے رکھی ہے. پیر صاحب کو دیکھنے پر یہ اجر نہیں بتایا ہے, ہاں پیر صاحب کو دیکھنے پر اجر ہی نہیں بتایا. تو میرے اور آپ کے سب سے بڑے پیر کون ہوئے, میرے اور آپ کے ماں باپ ہوئے. دعائیں لیجئے, دعائیں لیجئے, ان کی خدمت کیجئے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ایک بڑا ٹیکنیکل مسئلہ کا بھی آ سکتا ہے, ماں باپ کو ایسی ڈیمانڈ کریں گے اولاد پوری نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکون صالحین, اگر تم نیک ہو جاؤ, فانہ کان للاوابین غفورا, تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. تمہارا رب تمہارے دلوں میں جو کچھ اس کو خوب جانتا ہے. اب اس کے دو تین امکانات سمجھ لیں. ماں باپ اگر شریعت کے حکم کے خلاف بات کریں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. بھلو کو پتا ہے تم مان ہی نہیں سکتے ان کی غلط بات کو. تو ٹھیک, تم نیک ہو, اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے. ایک بات, کبھی ماں باپ کی ڈیمانڈ ہے تو جائز, مگر بندہ پوری نہیں کر سکتا. بیٹا ڈی ایچ اے میں بنگلہ بنا کے دو. ابا تنخواہ میری 50,000, 2.5-3 crore کا پلاٹ بنانے میں لگ جائے گا, 4-5 crore کہاں سے لاؤں گا میں. تو یہی کہے گا بھائی ابا میرے بس میں نہیں ہے, آئی کی ناٹ ڈو, مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا, یہ پاسبل ہی نہیں. کبھی ایک اور امکان ہوتا ہے, یہ بڑھاپے میں ہوتا ہے. ابا کو بڑا شوق ہے, اب کراچی میں بیٹھے ہیں, فوڈ اسٹریٹ ہر گلی میں آپ کو پتہ ہی ہے. اب میں ڈشز کے نام لوں تو سب کو رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی. ابا کو ہارٹ کا پرابلم ہے, ابا کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے, وہ فلاں نہاری نلی والی فل فلیج پوری ایکسیسریز کے ساتھ. اب بیٹا کہتے ابا اگر آپ یہ کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا, پرابلم ہو جائے گی نا. تو یہاں اگر ابا کو یہ کھلائیں گے تو ابا کے ساتھ ظلم ہوگا نا, تو نہیں کھلانا ابا کو, ابا کی کھا لینی ہے. یہ بزرگوں نے مثال سمجھائی, بالکل پرفیکٹ مثال ہے کہ یہ چیز ابا کے لیے اما کے لیے نقصان دہ یہ نہیں کی جائے گی, تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کیونکہ اس میں کوئی نافرمانی کا ارادہ تو بندے کا نہیں. یہ ایگزامپلز, یا تو خلاف شریعت تقاضا نہیں مانیں گے, ایسا تقاضا عمل نہیں کر سکتے معذرت کریں گے, ایسا تقاضا عمل ہو تو ان کو نقصان ہوگا معذرت کریں گے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. ان تکون صالحین, اگر تم نیک ہو جاؤ, فانہ کان للاوابین غفورا, تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے. وآتی ذی القربا حقہ, اور رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. اب ماں باپ کے بعد دیگر رشتے داروں کا ذکر, اور لفظ بڑا پیارا لفظ ہے حقہ, رشتے دار کو حق ادا کرو. تمہیں اللہ نے زیادہ دیا, دوسرے کو کم دیا, تمہارا امتحان ہے, پہنچاؤ اس کو. یہ تم پہنچاؤ گے, کسی کی ہیلپ کرو گے, کسی کی مدد کرو گے, احسان نہیں ہے, اس کا حق اور تمہارا فرض ہے. کیا اپیلنگ انداز ہے اللہ کا, کبھی دماغ میں آئے گا کہ ہم نے بھلائی کی کسی کے ساتھ, کبھی جتائیں گے کسی کو؟ نہ, اس کا حق ادا کرو, اپنا فرض اور اس کا حق سمجھ کے ادا کرو. وآتی ذی القربی حقہ, ہو اور رشتے دار کو اس کا حق ادا کرو. والمسکین وابن السبیل, اور مسکین اور مسافر کا حق بھی ادا کرو. ولا تبذر تبذیرا, اور فضول خرچی نہ کرو. ایک آتا ہے لفظ اسراف, سورہ آراف میں بھی ہم نے پڑھا, اور ایک ہے تبذیر, یہ یہاں پر ہے. اسراف ہے ضرورت کی شے ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, کپڑا پہننا ہے پہنیے, مگر جو ہم تو برانڈ کانشیس اتنے زیادہ ہو گئے, اتنا ہونے کی ضرورت نہیں. گاڑی استعمال کرنی ہے کیجئے, مناسب حال کیجئے, بڑے روٹ پہ جانے تو اچھی بڑی گاڑی بھی لے لیجئے, مگر کروڑوں کی گاڑی ہے اور بس دکھاوا اس میں نظر آئے, کیا ضرورت پڑی ہے بھائی. ایک ہے ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں اسراف. اور ایک ہے بلا ضرورت خرچ کرنا, یہ بہت ہو رہا ہے ہمارے یہاں, شادی بیاہ کے موقع پر, میت کی رسومات کے موقع پر, اور جناب دوڑ لگی ہوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر, فلاں فلاں فیشن کے نام پر جو ہے وہ ٹریڈیشنز آ رہے ہیں, یہ منانا ہے وہ منانا ہے, استغفر اللہ. اور جو باہر سے آتا اس کو ہم اسلامائز بھی کر لیتے ہیں. وہ بلیک فرائیڈے تھا ہمارے سرمایہ دار نے کہا بلیسڈ فرائیڈے کر دو, بیچ رہا ہے بس پبلک نے آنا اس کے اندر. یہ دماغ خراب ہو گیا لوگوں کا, فضول میں پیسہ اڑا رہے ہیں. تعمیرات کے اندر سامان 100 برس کا, پلکی خبر نہیں. اور بدترین ہے جو تعمیرات ہے پیسہ لگے, حدیث میں آتا ہے, بلا ضرورت کی بات ہو رہی. تو بہرحال ولا تبذر تبذیرا, فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. شیطان ناشکرا ہے, دیکھو اللہ نے نعمت دی ہے دولت کی حلال سے, ہاں تو یہ نعمت ہے, اس کی قدر کرو, ضائع نہ کرو. اور شیطان کیا چاہتا ہے, وہ انسانوں کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے, لڑانا چاہتا ہے. شراب و جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری حکم والی آیت تھی نا, المائدہ 90-91, وہی تھا کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے شیطان لڑانا چاہتا ہے. جب بیجا مال اڑایا جاتا ہے, سنیے گا, ایک خاندان کے لوگ ہیں, ایک گھر کے اندر شادی ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں, اور اسی خاندان میں کچھ گھروں کے اندر جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ بےچارے دیکھتے ہیں اتنا ان کے پاس ہے, یہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں, کہ اس کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, غصہ آتا ہے, پھر لوٹ مار شروع ہوتی, پھر اپنوں کے ہی ڈاکے ہوتے ہیں, اور اپنوں کے قتل کر کے مال لوٹا جاتا ہے. اپنے کا تو پتہ نہیں اس کے پاس اتنا کہاں کہاں رکھا ہوا ہے, انسائڈ انفارمیشن ہوتی. یہ مال بیجا جب اڑایا جاتا ہے تو کیاس اور انتشار معاشرے میں پیدا ہوتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بغض اور عداوت میں مبتلا کر کے لڑا دیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. واما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک, واما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها, اور اگر تمہیں منہ پھیرنا پڑے ان مستحقین سے اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحالی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے, فقل لهم قولا میسورا, تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو. تمہارے سامنے کسی نے ہاتھ پھیلایا اپنی ضرورت کے لیے, ایک دو پیشہ ور قسم کے لوگ ہیں, ان کو ڈسکریج کریں, لیکن اس کے علاوہ جینون بھی کیسز ہوتے ہیں, اور اس وقت جو بھی حالات ہیں معیشت کے ہم سب کو پتا ہے. تو ایک شخص نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا, لیکن تم ابھی اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو, تمہیں خود انتظار ہے کہ اللہ کچھ بہتری فرما دے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں گا. تو میسورا نرمی کی بات کہو, جھڑکنا نہیں. وہ اما سائلا فلا تنہر, سوال کرنے وال کو جھڑکو مت, اگر کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا تو نہ کرو, نرمی کی بات کہہ دو, دعا دے دو.
اس کو اور کسی اور کی طرف ریفر کر دو یا کسی کے کان میں ڈال دو بھائی اس کی مدد کر دے, لیکن جھڑکنا نہیں. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك, اور اپنا ہاتھ نہ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو یعنی کہ کنجوس نہ بن جاؤ. ولا تبسطها كل البسط, اور نہ اسے بالکل ہی کھول دو. فتقعد ملوما محسورا, ورنہ ملامت زدہ تھکے ہارے رہ جاؤ گے. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ میانہ روی کی تعلیم. نہ تو اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرو. اتنا لوگوں میں سے بعض کو کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہے کہ اپنی جائز حاجات پر بھی خرچ نہیں کرتے. او بھائی تمہاری قبر میں کچھ جائے گا کیا؟ ایک تو یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری, اللہ نے نعمت دی استعمال کرو. اما بنعمت ربی کا فحدث, نعمت اللہ نے دی اس کا اظہار کرو, استعمال کرو. تو کنجوس نہ بنو, نہ ہاتھ چھٹ ہو جاؤ بالکل. یعنی خرچ کرنے پر آئے تو ایک کیا آدھی شادی بھی ابھی نہیں ہوئی, معاف کیجئے گا مجھے, یعنی شادی کی آدھی تقریبات ہوئی ہیں, پیسہ ختم ہو گیا. اب بینک سے لون لیں گے یا دوسروں سے پیسہ مانگیں گے یا چوری کریں گے؟ ایسے بھی ہاتھ چھٹ نہ ہو جاؤ کہ اپنی نمود و نمائش کے نام پر اور ایک ریس لگی ہوئی اس کے نام پر سارا بہا دو. دین تو یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے اندر انفاق کا جذبہ پیدا ہو جائے تو سارا مت خرچ کر دینا. بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے کے بعد بندہ خود محتاج نہ ہو جائے. یہ حدیث پہلے آ چکی ہے. تو ایسے حد چھٹ نہ ہو جاؤ کہ دوسروں کے سامنے تمہیں مانگنا پڑ جائے. یہ دو انتہائیں ہیں, ایکسٹریمز, ان کے درمیان میں فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کوشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے. انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا, بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر خوب دیکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ کسی کے حالات کو بدل دینا تمہارا اختیار نہیں, نہ تمہاری ذمہ داری. یہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی. تمہارے سامنے کسی کی نیڈ آئے, ضرورت آئے, تمہیں جس قدر وسعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تم اس کی مدد کرو. دوسروں کے حالات بدل لینے کی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اور اسے خوب واقف ہے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے سے اس کا ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.